حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ سنن الہیہ کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا تھا، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی مجلس ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کے کچھ ایسے قوانین ہیں کہ جو لا یتغیر ہیں، جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، ایسے قوانین کے جو حاکم ہیں اس کائنات پر کہ جس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی و تحول نہیں ہے، اس طرح کے قوانین کو پروردگار قرآن میں سنت خدا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سورہ فتح کی 23 نمبر آیت کے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، نہ اس کے لیے کوئی زمان ہے، نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے۔ جہاں پر بھی وہ شرائط مہیا ہوں گی وہاں پر پروردگار کا قانون جاری ہوگا، جہاں پر بھی پروردگار کا قانون جاری ہوگا اس کو سنت پروردگار کہا جائے گا۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں گندم کے خوشے کی دی کہ اگر ہمیں بہترین نتیجہ لینا ہے تو ضروری ہے کہ پروردگار کی سنت کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، تاکہ بہترین نتیجہ لے سکیں۔ بس ہم لوگ سنت الہی کی یہاں پر بحث کر ہی اس وجہ سے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں کو سمجھتے ہوئے جو بہترین نتائج لے سکتے ہیں، ان بہترین نتائج کو لیا جا سکے۔ ہم بہت سارے اعمال ایسے انجام دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے خاطر خواہ نہیں ہوتے۔ ہم نے عمل کیا، کل آپ کی خدمت میں مثال دی کہ ہم نے نماز پڑھی لیکن معراج حاصل نہیں ہوئی، ہم نے نماز پڑھی لیکن فحشاء اور منکر سے محفوظ نہیں ہو سکے، ہم نے نماز پڑھی لیکن مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی، جنت کی چابی ہمارے پاس نہیں آ سکی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے مقدمات کو دیکھے کہ پروردگار نے کس طرح کا عمل انجام دینے کو کہا ہے کہ وہ عبادت بنتی چلی جائے، ہم اس کو نماز کہیں اور خداوند عالم اس کو معراج بنا دے۔ ضروری ہے کہ ہم جب تک نہیں جانیں گے تب تک ہم لوگ خاطر خواہ نتیجہ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت موت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو خداوند عالم نے موت عطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا میں آئے اور آ کر کہے کہ مجھے موت عطا نہیں ہوئی، مگر یہ کہ پروردگار اس کو خود سے ایک لمبی زندگی عطا کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت خضر کو پروردگار نے ایک لمبی عمر عطا کی، جس کو کہا جاتا ہے کہ پروردگار نے ان کو آب حیات عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو طولانی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اسی طرح سے۔ اس پنکھے کو سلو کر دیں، میرا خیال ہے مائک کی وجہ اس کے اندر ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کوئی آ کر بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی آ کر، کوئی بچہ ہو، جوان ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، کوئی آ کر نہیں کہہ سکتا کہ خداوند عالم نے اس کو موت عطا نہیں کر۔ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو خداوند عالم اس کے نفس کو فوت کرتا ہے، یعنی اس کو موت عطا کرتا ہے۔ پس اگر حضرت نوح کی عمر کو بھی لیا جائے کہ 2500 سال خداوند عالم نے ان کو عمر عطا کی ہے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اگر ان کی عمر کو بھی لے لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت نوح کو خداوند عالم نے موت عطا نہیں کی۔ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پروردگار اس عالم مادہ میں جو بھی انسان آیا ہے، توجہ سے سنیے، اس عالم مادہ میں جو انسان بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا کرنی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اس کو بتایا ہو کہ بھئی تم نے جوانی میں، یا کوئی ایسا مقرر کیا ہو کہ بھئی جو بھی بوڑھا ہوگا اسی کو موت آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی سن سے ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، وہ گورا ہو، کالا ہو، سفید ہو، جہاں کا بھی ہو، خداوند عالم نے اس کو موت عطا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس عالم مادہ میں جس ذی روح کو خدا نے عطا روح عطا کر کے بھیجا ہے اس کو موت آنی ہے۔ بلکہ اگر ہم لوگ فلسفے کی اس زبان میں جائیں تو ہم لوگ وہاں پر نفس کی بھی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک نفس انسانی ہے، ایک نفس جماعتی ہے، ایک نفس نباتی ہے۔ نفس انسانی کے جو پروردگار نے ایسا نفس کے جو انسان کو عطا کیا کہ جس کو عقل اور شعور کے صفات سے مزین کر دیا۔ ایک وہ نفس ہے کہ جس کو نفس نباتی کہتے ہیں، کہ وہ نفس کے جو خداوند عالم نے نباتات کو عطا کیا، جتنے بھی پودے ہیں، درخت ہیں، جتنے بھی اس طرح کی ہمارے پاس خدا کی مخلوق ہے، خدا نے ان کو بھی نفس نباتی عطا کی ہے۔ ایک نفس جمادی ہے کہ جو پروردگار نے جمادات کو عطا کی ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، جتنے بھی جمادات ہیں ہمارے پاس، وہ سب کے سب نفس جمادی رکھتے ہیں۔ لیکن ان تینوں نفوس میں سے صرف نفس انسانی ہے کہ جو عقل و شعور رکھتا ہے، اور اسی عقل و شعور رکھنے کی وجہ سے پروردگار نے اس کو اشرف المخلوقات کہا۔ اسی وجہ سے پروردگار نے عقل و شعور رکھنے کی وجہ سے کہا لقد کرمنا بنی آدمہ، کہ ہم نے اس کو تاج کرامت پہنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادہ میں جو بھی مخلوق کو خلق کیا ہے، نفس دے کر خلق کیا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے فنا نہیں ہونا، اس کو موت آنی ہے۔ لیکن آپ یہ توجہ کریے کہ اگر انسان اس اللہ تعالیٰ کی سنت پر یقین نہ رکھتا ہو تو انسان آ کر غافل ہوگا اور معصیت کرے گا۔ جیسے جیسے یقین کرتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اس کو یقین حاصل ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی سنتوں پر اس کے اعمال تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ موت نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن اگر مجھے یقین ہو جائے گا کہ مجھے مرنا ہے تو میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اگر مجھے یقین ہو جائے گا کہ مجھے موت آنی ہے تو میں کبھی کسی سے آ کر زیادتی نہیں کروں گا، در اندازی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، خدا کی معصیت نہیں کروں گا، مجھے یقین نہیں ہے اس وجہ سے آ کر ظلم کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے اسی لیے آ کر غصب کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے اسی لیے آ کر دوسرے کے حقوق کو پامال کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے اسی لیے آ کر خداوند عالم کی معصیت کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر کہ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے خداوند عالم اس کو موت دے گا، یقین نہیں ہے اسی وجہ سے آ کر خداوند عالم کے آگے گناہگار ٹھہرتا ہوں، پروردگار کا معصیت کار بنتا ہوں، گناہگار بنتا ہوں، دوسرے کو اذیت دیتا ہوں، اپنے بھائی کے حقوق ادا نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، جتنے بھی پروردگار نے حقوق رکھے ہیں ان کو ادا نہیں کرتا۔ لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نے جاری ہونا ہے اور مجھے یقین ہو جائے اس چیز کا، تو کوئی بھی شخص آ کر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کے اعمال کو درست بنانے کے لیے یقین ضروری ہے۔ اگر انسان نے کربلا میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے یقین ضروری ہے، شک والا انسان کربلا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوفہ سے 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے، توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کوفہ سے 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے، وہ 18,000 خطوط جب لکھے گئے ہیں تو امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ جتنے بھی خط لکھے گئے ہیں کیا آیا سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں، غلط تو نہیں ہے کہیں۔ حضرت کو وہاں پر بھیجا گیا۔ جب وہاں پر حضرت کوفہ میں داخل ہوئے ہیں تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت مختار ثقفی کے گھر پہ گئے۔ حضرت مختار ثقفی کے گھر افراد آئے ہیں اور آ کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 افراد بیعت کرتے ہیں۔ 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ کوفہ سے آپ کو جو 18,000 خطوط آئے تھے، 12,000 افراد ابھی تک میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، مولا حجت تمام ہو گئی، ابھی آپ مدینہ کو چھوڑیے اور ابھی کوفہ کی طرف آ جائیے، ابھی آئیے کہ کوفہ کے مومنین آپ کے منتظر ہیں۔ وہاں سے امام حسین علیہ السلام مدینہ کو ترک کرتے ہیں کہ ابھی حجت تمام ہو چکی ہے، ابھی 18,000 خطوط میں سے 12,000 افراد حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ابھی کوفہ کی طرف جانا ناگزیر ہے۔ جب لوگوں نے جو بلایا، افراد نے جو بلا لیا، تو ابھی جانا ہے وہاں پر۔ امام علیہ السلام مدینہ کو ترک کرتے ہیں۔ یہاں پر نعمان ابن بشیر ہے کہ جو کوفہ میں والی ہے یزید کا، یزید کا والی ہے، کہ یزید کو خط لکھتا ہے ایک بندہ، ایک اس کا وزیر نعمان ابن بشیر کا، کہ دیکھو یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، 12,000 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ابھی یہ بیعت کر چکے ہیں، اگر تم نے اپنے والی کو تبدیل نہ کیا تو کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب یزید کو خط لکھا گیا تو یزید نے بصرہ میں موجود عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو تم فوراً ابھی بصرہ کو چھوڑو اور کوفہ کی طرف جاؤ، میں تمہیں کوفہ کی ولایت دیتا ہوں، میں نے تمہیں کوفہ کی ذمہ داری دی ہے۔ یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد ایک مکر کرتا ہے، چونکہ کل آپ کی خدمت میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت کو بیان کیا تھا وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین ہے، کہ کس طرح سے دشمن آتا ہے اور آ کر مکر کرتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد جب رستے میں پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے خط لکھے ہیں اور مولا نے آگے سے جواب دیا ہے اور مولا یہاں پر کوفہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں اور کبھی بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد ایک مکر کیا کرتا ہے کہ بالکل ویسے ہی لباس پہنتا ہے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام زیب تن کرتے ہیں، سر پہ امامہ ویسا ہی رکھتا ہے، نقاب کرتا ہے، اور نقاب کر کے ایک دفعہ منادی کرواتا ہے کوفہ میں کہ سب استقبال کے لیے آ جائیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ داخل ہوتا ہے سارے کوفہ والے باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی کوفہ والے باہر نکلتے ہیں یہ سب کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کون کون ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، کون کون ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے دم بھرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نقاب کو ہٹاتا ہے، جیسے ہی یہ نقاب کو ہٹاتا ہے سارے کے سارے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو امام حسین نہیں، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے دارالعمارہ جاتا ہے، چونکہ کوفہ کا بھی ہمارے پاس ایک تاریخ ہے، کوفہ 17 ہجری سے پہلے اس دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوفہ ایک بہت پرانا شہر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 17 ہجری میں کوفہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہم اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 ہجری کو رسول خدا حجۃ الوداع کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، 11 ہجری کو رسول خدا کی شہادت ہے، اور اس کے بعد 17 ہجری میں پہلی دفعہ کوفہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ کوفہ کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے 100,000 سپاہیوں کا لشکر دیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس اسلامی حکومت کو فارس کے در اندازی سے بچاؤ۔ چونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس صرف 2 سلطنتیں ہوا کرتی تھیں، ایک کے جو روم میں ہوا کرتی تھی رومن امپائر، اور ایک ہمارے پاس پرشین امپائر قیصر و کسرا کے نام سے معروف ہے، قیصر کے جو روم میں ہوا کرتا تھا اور کسرا کے جو فارس میں ہوا کرتا تھا۔ 2 بڑی سویلائزیشنز، 2 بڑی ثقافتیں، 2 بڑے علمی مراکز، 2 بڑی امپائرز۔ اب وہاں سے مسلسل اسلامی حکومت کو خطرہ ہے کہ کبھی بھی اس کسرا سے، کسرا کی حکومت سے یہاں پر دراندازی ہو سکتی ہے، یہاں پر افراد آ سکتے ہیں، فتوحات متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ جو فتوحات متاثر نہ ہو، سعد ابن ابی وقاص کے اس سربراہی میں 100,000 سپاہیوں کا لشکر کوفہ میں بھیجا جاتا ہے۔ کوفہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا یا اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا چونکہ وہاں پر نہر فرات بہتی ہے، چونکہ وہاں پر پانی موجود ہے اس وجہ سے پانی کے کنارے پہ 100,000 جھونپڑیاں لگوائی گئیں۔ کوفہ کا پہلے نام کوفان ہوا کرتا تھا، کوفان کا مطلب ہی عربی زبان میں ایک ایسی جگہ کا ہے کہ جہاں پر سب کے سب آ کر جمع ہو جائیں، تمام افراد کے جمع ہونے کی جگہ کو کوفان کہتے ہیں۔ بس یہی کوفان آہستہ آہستہ کوفہ بنتا چلا گیا اور یہ کوفہ بن گیا۔ جب یہ 100,000 جھونپڑیاں وہاں پر لگائی گئیں تو اس کے بارے میں دو روایات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگی جس کے نتیجے میں ساری کی ساری جھونپڑیاں جل گئیں، اور دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ ایک تیز ہوا چلی ہے، بارش برسی ہے، اس قدر تیز ہوا کہ ساری کی ساری جھونپڑیاں اکھڑ گئیں۔ وہاں پر حکم دیا گیا کہ یہاں پر ابھی پکے مکان تعمیر کیے جائیں، چونکہ یہ فوجی چھاونی ہے، یہاں پر فوجی آ کر رہتے ہیں، چونکہ اسلامی حکومت کی آخری حد تب بصرہ ہے۔ بصرہ وہ کہ جو اس وقت ایران کے بارڈر پہ ہے، یعنی بصرہ اور ایران کے درمیان، جو عراق اور ایران کے درمیان جو شہر ہے جو بارڈر پہ، وہ بصرہ ہے۔ بس وہاں پر بصرہ تک اسلامی حکومت ہے، اور بصرہ کے قریب بھی ایک شہر دریا کے کنارے پہ فوجی چھونی کے طور پر بسایا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی کوفہ کی تاریخ۔ یہاں پر امیر المومنین کے چاہنے والے کیسے پیدا ہو گئے؟ یہاں پر تو 100,000 فوجی آئے نا، امیر المومنین کے چاہنے والے کیسے پیدا ہو گئے؟ یہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی 36 ہجری میں امیر المومنین خلافت ظاہری کو اپناتے ہیں، یعنی سب آتے ہیں اور آ کر امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آج سے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بس آپ آئیں اور آ کر خلافت کو سنبھالیں۔ امیر المومنین کے مقابلے میں جب جنگ جمل کی گئی تو وہاں سے جو اکثر فوجیوں کی تعداد تھی وہ بصرہ سے اکٹھی کی گئی۔ امیر المومنین نے مدینہ میں جب سب کو حکم دیا کہ آؤ اور آ کر جنگ جمل میں میرا ساتھ دو، تو 1,000 افراد کل تیار ہوئے تھے جنگ جمل میں جانے کے لیے۔ 1,000 افراد کا لشکر لے کر امیر المومنین جنگ جمل میں مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی امیر شام کو معزول کیا تو پتہ ہے کہ آگے اور جنگیں ہونے والی ہیں اور سخت جنگیں ہیں۔ امیر المومنین نے اس جنگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صفین کی جنگ کو، چونکہ افرادی قوت زیادہ چاہیے ہے، افراد زیادہ چاہیے ہے، امیر المومنین مدینہ سے اپنے دارالحکومت کو کوفہ میں منتقل کرتے ہیں، چونکہ کوفہ میں سب فوجی رہتے ہیں، کوفہ میں ایک فوجی چھاونی ہے جس کی وجہ سے امیر المومنین اپنے دارالحکومت کو کوفہ میں منتقل کر چکے۔ جب کوفہ میں منتقل کیے اور وہ سب کے سب فوجی ہیں، تو یہاں پر فوجی ہونے کی وجہ سے ان کے ایک ذہن میں ہے کہ اگر ایک انسان شجاع ہو، اگر ایک انسان دلیر ہو، اگر ایک انسان بہادر ہو تو وہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو امیر المومنین سے بڑھ کے دلیر کون، امیر المومنین سے بڑھ کے شجاع کون؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی ایسا جوان نہیں کہ جو امیر المومنین جیسا ہو، اور کوئی ایسی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی کہ جو خداوند عالم آسمان سے امیر المومنین کے لیے اتارتا ہے۔ خداوند عالم نے آسمان سے ذوالفقار امیر المومنین کے لیے اتاری، وہ کہ جو فاتح بدر و حنین ہے، وہ کہ جو فاتح خیبر ہے، کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہ ہو رہا ہو تو رسول خدا نے آ کر علم امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا، امیر المومنین کو تھمایا کہ جاؤ اور جا کر خیبر کو فتح کرو، مرحب کا قاتل کون؟ امام امیر المومنین۔ تو انہوں نے امیر المومنین کو آئیڈیلائز کیا۔ توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھئی آگے امیر المومنین وہ کہ جو سلونی سلونی کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں کہ آؤ اور آ کر مجھ سے تم نے جو سوال کرنا ہے سوال کر لو، جو تم نے پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اب جہاں پر انسان کو علم بھی ملتا ہو، جہاں پر انسان کو شجاعت کی معراج ملتی ہو، جہاں پر انسان کو دلیری کی معراج ملتی ہو، جہاں پر تمام صفات کی پروردگار کے معراج ملتی ہو، کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا انسان دیوانہ نہ بنے؟ کوفہ والے سارے دیوانے ہو گئے امیر المومنین کے۔
خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلاۃ۔
سب نے امیر المومنین سے محبت کرنا شروع کی۔ جب امیر المومنین سے محبت کرنا شروع کی، یہی محبت تھی، 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے، 20 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جاتا ہے، محبت ابھی باقی ہے، رمق ابھی باقی ہے۔ وہ امیر المومنین کی محبت میں پتہ ہے کہ امامت کا ایک سلسلہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین علیہ السلام امام ہیں، اب سب کے سب خط لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیے کہ ہم آپ کی مدد کریں، تشریف لائیے کہ ہم آپ کی نصرت کریں، آپ تشریف لائیے اور یہاں کی آ کے زمام کو سنبھالیے، یہاں پر آ کے حکومت کو سنبھالیے۔ اسی کے نتیجے میں جب خط جاتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین اپنا سفیر، اپنا بھائی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ آیا کوفی سچ بھی بول رہے ہیں یا نہیں، کیا آیا کوفہ والے سچ بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر گئے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مختار کے گھر میں 12,000 افراد آ کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو خبر دی گئی کہ دیکھیں نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا گیا ہے، کوفہ کا والی عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب یہ سنتے ہیں کہ اس نے کیا مکر کیا، اپنے ذہن میں اس آیت کو رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی سنتیں کس طرح سے کربلا میں جاری ہوئی ہیں اس عنوان کے تحت بیان کر رہا ہوں۔ مکر ہوا مکر اللہ واللہ ہو خیر الماکرین۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بتایا گیا کہ اس نے کیا مکر کیا، آ کر اس نے مکر یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے روپ میں آیا اور جتنے بھی افراد امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے تھے سب کو دیکھ لیا۔ جب سب کو دیکھ لیا اس نے مکر کیا، پہنچ گئے حضرت مسلم بن عقیل نے 4,000 افراد کا لشکر تیار کیا اور تیار کر کے کوفہ کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے دار العمارہ کے باہر جا کر بیٹھ گئے۔ 4,000 کا لشکر 3 نمازوں کے فاصلے پر اس قدر رہ گیا کہ آخری نماز حضرت مسلم بن عقیل جب پڑھاتے ہیں تو ان کی اقتداء میں 4 افراد ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھائی آدھے افراد چلے گئے، پھر نماز پڑھائی اور افراد چلے گئے، جب بعد میں تیسری نماز پڑھائی کہ جو مغرب یا عشاء کی نماز ہے تو مغرب اور عشاء میں حضرت مسلم بن عقیل کی اقتداء میں 4 یا 7 افراد ہیں، سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی بہن آئی اپنے بھائی کو لے گئی، کوئی بیٹا آیا اپنے بابا کو لے گیا، کوئی بیوی آئی اپنے شوہر کو لے گئی، کوئی باپ آیا اپنے بیٹے کو لے گیا، اس طرح سے کوئی بھائی آیا اپنے بھائی کو لے گیا، اس طرح سے لے کے جاتے چلے گئے۔ وہ تمام افراد کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر کے ہاتھ پر بیعت کی، کہاں گئے سب؟ وہ 4,000 افراد کا لشکر کہاں گیا؟ کیوں حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ گیا؟ کیوں چھوڑ گیا حضرت؟ بالکل تنہا کوفے میں، تنہا قتل کر دیے گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی نصرت کرنے والا نہیں۔ مکر کیا دشمن نے، مکرو دشمن نے مکر کیا، دشمن نے چند طریقوں سے مکر کیا جس کے تحت لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی مدد سے روکے رکھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی مدد سے روکے رکھا۔ سب سے پہلا مکر کہ جو دشمن نے آ کر کیا وہ لالچ کا ہے، تطمیع اس کو عربی میں کہتے ہیں، لوگوں کے اندر طمع اور لالچ اور حرص۔ ابن زیاد نے لوگوں کو پیسے دیے، لوگوں نے پیسے لیے اور پیسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا۔ طمع، لالچ، حرص، مکر کیا دشمن نے، امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کو دور کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو سے لوگوں کو دور کر دیا۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ 4,000 کا لشکر دار العمارہ کوفہ کے باہر ہے، یعنی کوفہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ہے، کوفہ کے اندر کل اس وقت 30 افراد ہیں، 30 افراد کے جس میں عبید اللہ ابن زیاد کے اہل خانہ والے اور سپاہی، کل 30 افراد اور باہر 4,000 کا لشکر۔ لیکن دشمن نے آ کر مکر کیا، فریب کیا اور آ کر ان کو لالچ دیا کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے ہیں کہ آؤ اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو چھوڑ دو، تمہیں کتنا مال چاہیے ہے کہ آؤ اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے اس ہدف کو چھوڑ دو، حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دو۔ وہاں پر لوگوں نے حرص کی، اس نے مکر کیا، لوگوں نے آ کر پیسے لیے، حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ کس قدر مکر میں آ گئے، کس قدر اس فریب میں آ گئے، کس قدر مشکل میں آ گئے۔ کہ پیسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیں. اس قدر فریب، اس قدر مکر، اس کی ایک وجہ ہے عزیزو، توجہ سے سنیے گا جملہ توجہ سے سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے ہدف پر یقین نہیں تھا. محبت کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ حق میں کون ہے، جانتے تھے کہ باطل پر کون ہے. جب 18,000 خطوط لکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں اور یزید باطل پر، وہ سب کچھ جانتے ہیں. 18,000 خطوط، 12,000 بیعتیں، 4,000 کا لشکر، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو حضرت مسلم بن عقیل ہیں یہ نمائندے اور سفیر امام حسین ہیں اس کوفہ میں، بس یہ حق پر ہے. لیکن یقین نہ ہونے کی وجہ سے شک میں مبتلا ہوئے اور چھوڑ دیا. کس قدر اہم ہے یقین، کس قدر اہم ہے انسان کا یقین پر فائز ہونا، کس قدر اہم ہے امام حسین علیہ السلام کے اہداف پر یقین ہونا. یقین نہیں تھا، چھوڑ دیا. دوسرا مکر کہ جو آ کر دشمن نے کیا، خوف زدہ کرنا، تھریٹ کرنا، تخویف، خوف زدہ کر دیا، پریشان کر دیا. کہا کہ دیکھو جو بھی حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا، جو بھی حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا، اس کو میں قتل کروا دوں گا، جو بھی ساتھ دے گا اس کے بیوی بچوں کو قتل کرا دوں گا، اس کی فصلوں کو آگ لگوا دوں گا، اس کے مال کو ضائع کر دوں گا. خوف زدہ کر دیا، ڈرا دیا، پریشان کر دیا. خوف زدہ ہو گئے چونکہ یقین نہیں تھا. اگر یقین ہوتا تو کبھی کربلا کو نہ چھوڑتے. اگر یقین ہوتا اہداف امام حسین پر تو کبھی بھی اس مکر میں نہ آتے. انہوں نے مکر کیا، یہ مکر میں آ گئے، یہ فریب میں آ گئے، خوف زدہ ہو گئے. آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی بلایا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کہنا ہے، آؤ اور آ کر ان کے اندر تقسیم در تقسیم کرتے چلے جاؤ، آؤ اور آ کر ان کی نمازوں کو تقسیم کرو، آؤ اور آ کر ان کو تقسیم کرو، کسی کو غالی بناؤ، کسی کو مقصر بناؤ، کسی کو ماتمی بناؤ، کسی کو ذاکر بناؤ، کسی کو خطیب بناؤ، کسی کو عزادار بناؤ، کسی کو نمازی بناؤ، کسی کو عابد بناؤ، کسی کو زاہد بناؤ، کسی کو کچھ بناؤ، کسی کو کچھ بناؤ. آج بھی آئے اور آ کر پیسے دیے، پیسے لیے، لالچ کیا، اور لالچ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ نفرت ڈالی ایک دوسرے کی، اور امام حسین کے اہداف سے دور کر دیا. ان اہداف پر یقین آنے ہی نہیں دیا. یہی مکر بے آئی نہیں آج بھی، یہی خوف زدہ کیا. خوف زدہ کرنے کے بعد کہا کہ بھئی جو بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے گا، ان کا دم بھرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو پریشان کیا جائے گا. پتہ نہیں کہاں میں نے بیان کیا، یہاں بیان کیا کہیں اور، کہ میرے استاد مجھے بتاتے ہیں کہ جب یہ عاشورہ کا واقعہ ہوا پنڈی والا، تو میرے استاد وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ اس قدر خوف کی فضا تھی کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے علم کو اتارنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ ڈی پی او نے مجھے وہ دکھایا لیٹر کہ امام بارگاہ والوں نے خود لکھ کر دیا ہے کہ ہمارا مجلس اعزاز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقین نہیں ہے، آ کر امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنا شروع کر دیا، اپنے گھروں سے علم اتارنا شروع کر دیا، اس خوف کی فضا کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے. اس قدر دشمن نے آ کر خوف زدہ کیا، اس قدر مکر، اس قدر فریب زدہ کیا کہ آ کر چھوڑ دیا، امام حسین علیہ السلام کو ترک کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا. تیسرا مکر، آ کر ان کو جہالت میں رکھا، ان کو جہالت میں رکھا، ان کو قریب ہونے ہی نہیں دیا کہ وہ مولا امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوں، ان کے اہداف کو جانے. درود پڑے محمد والے محمد پہ. کہ وہ ان کے اہداف کو جانے اور جان کر اس پر یقین پیدا کریں، یہاں تک کہ پروردگار ان کو اجازت کربلا میں داخل ہونے کی. کربلا میں داخل ہونے کی اجازت صرف اس کو ہے کہ جس کو یقین ہے، جس کو یقین ہے امام حسین علیہ السلام کے اہداف پر. جس کو یقین نہیں ہے
وہ کسی نہ کسی فریب میں آ گیا، وہ کسی نہ کسی تما میں آ گیا، کسی نہ کسی لالچ میں آ گیا، کسی نہ کسی حرص کے اس فریب میں آ گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا، اس کو خوف زدہ کیا گیا، اور وہ خوف زدہ ہو گیا جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ بیٹھا۔ جیسے ہی خوف میں مبتلا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ جب تک وہ نعمتوں میں ہے، جب تک وہ سکون میں ہے، جب تک وہ ان تمام آسائشوں میں ہے تب تک امام حسین، جب تک وہ آسائشوں میں ہے تب تک یا حسین۔ جیسے ہی خداوند عالم نے آ کر اس کو مبتلا کیا، جیسے ہی کربلا بپا ہوئی، جیسے ہی حقیقت میں کلو یوم عاشورہ کلو ارضن کربلا بنا، جیسے ہی یہ زمین زمین کربلا بنی، ساتھ ہی آ کر علم کو اتار دیا، امام حسین کے اہداف فراموش، امام حسین علیہ السلام کے اہداف سے وہ یقین ختم، شک میں مبتلا، فریب میں آ گیا، اور فریب میں آنے کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر کو تنہا چھوڑ دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ کتنے آرام سے آئے ہیں، یعنی اس قدر مظلومیت ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر ایک خاتون پناہ دیتی ہے، وہاں کوئی مرد باقی نہیں رہ گیا کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کو آ کر پناہ دے۔ کہاں گیا وہ برہم، کہاں گئی وہ محبت، کہاں گیا وہ لشکر، کہاں گیا وہ سب کچھ؟ آ کر جاہل کیا کہ کسی طرح سے یہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے قریب نہ ہونے پائے۔ لوگوں کو پیسے دیے گئے، لوگوں کو تما اور لالچ دیا گیا، ایسی مجلسیں کرائی گئیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، ایسے مکر کے اندر مومنین کو مبتلا کیا گیا کہ آئے اور آ کر یقین پیدا کر ہی نہ سکیں۔ میرا وظیفہ یہ کہ میں آؤں اور آ کر یا حسین کہوں، میرا وظیفہ یہ آؤں اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے التجا کرتا چلا جاؤں، مانگتا چلا جاؤں، جبکہ اس فضا کے اندر جو حل میں ناصر جنسرنا کی صدا ہے اس سے غافل ہو جاؤں۔ وہ جو امام حسین علیہ السلام پکارے ہیں، ہے کوئی مددگار، ہے کوئی نصرت کرنے والا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یہ جو طلب غوث کر رہے ہیں، طلب نصرت کر رہے ہیں، ہے کوئی کہ جو آئے اور آ کر میری مدد کرے؟ اس سے مجھے غافل کر دیا گیا، اسی تما میں، اسی لالچ میں۔ مکر و مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پروردگار کی سنت ہے۔ خدا بند عالم اس قوم پر کہ جو مکر میں آ گئی ہے اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ حضرت نوح کو سورہ نوح میں جو پروردگار فرماتا ہے کہ قال نوح ربی انہم عصونی، حضرت نوح کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ان سب نے آ کر میری معصیت کی ہے، میں جو حکم دیتا ہوں یہ بات نہیں مانتے۔ توجہ سے جملے سنیے گا، یہ آئے اور آ کر میری بات نہیں مانتے، قرآن کی آیت ہے، سورہ نوح کا غالباً 21ویں آیت ہے۔ واتبعوا، اور کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ما لم یزدہ، کہ جو زیادتی نہیں کرتا مالہ و ولدہ، مال پر اور اپنے بچوں پر اعتماد کر رہے ہیں، مگر ان کے لیے اس پر اعتماد کرنے میں سوائے خسارے کے اور کسی شے میں زیادتی نہیں ہے۔ اسے اگلی آیت میں پروردگار فرماتا ہے مکرو مکرن کبارا، کہ انہوں نے آ کر مکر کیا اور بہت عظیم مکر کیا۔ کیا مکر کیا؟ سورہ ہود میں جو پروردگار فرماتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح کی قوم میں سے جو ملا تھے، جو چودھری تھے، کہ جنہوں نے حضرت نوح کے اہداف سے لوگوں کو دور کرے رکھا، کہا کہ حضرت نوح تو جھوٹ بولتے ہیں، کیا مکر کرتے ہیں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، آ کر انحطاط کا شکار کیا، حضرت نوح کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، اس منزلت سے ان کو گرا دیا، آ کر مکر کیا۔ مکر کرنے کے نتیجے میں لوگ اس مکر میں آئے اور حضرت نوح کو چھوڑ گئے۔ حضرت نوح کے جن کا قصہ خداوند عالم قرآن میں متعدد بار ذکر کرے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 7 مومن، کس وجہ سے؟ اس مکر کی وجہ سے۔ یہ جو مکر کرنے والے تھے، انہوں نے لوگوں کو، قوم کو حضرت نوح کے اہداف کے قریب نہیں ہونے دیا۔ آئے اور آ کر اسی طرح سے ان کو تما، آئے اور آ کر اسی طرح سے ان کو حرص میں مبتلا کیا، کہا تمہیں جو چاہیے ہم سے لے لو، لیکن حضرت نوح کے اہداف کے قریب مت ہونا، حضرت نوح کو تنہا چھوڑ دیتے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ اچھا، یہ تمہاری بات نہیں مانتے، تم نے آ کر ان کو سمجھایا، اور یہ سمجھانے کے بعد سورہ ہود کی اگلی آیت کہ جہاں پر پروردگار کہتا ہے قالو یا نوح قد جادلتنا واکثر تجدالنا، اے نوح آپ بہت زیادہ آ کر بحث کرتے ہیں اور بہت زیادہ آپ نے آ کر بحث کی ہے، جائیں اور جا کر اپنے پروردگار سے کہہ دیں کہ اگر اس نے کوئی عذاب بھیجنا ہے، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو پھر آ جائے عذاب، خداوند عالم عذاب نازل کر دے، خداوند عالم عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ خداوند عالم نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حضرت مسلم بن نکیل کو اکیلا چھوڑا کیسے عذاب میں مبتلا کیا کہ کربلا کے واقعے کے بعد وہی خاک اٹھاتے تھے اور اپنے سر پہ ڈالتے تھے، اپنے سر پہ ڈالتے تھے کہ مولا ہم نے آپ کی نصرت کیوں نہ کی۔ جانتے ہیں حق پہ کون، جانتے ہیں باطل پہ کون، بتانے کی ضرورت نہیں، خط لکھ کر بلا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ امام حسین حق پر ہیں، جانتے ہیں یزید باطل پہ، پھر بھی آ کر اس مکر میں مبتلا ہوئے جس کے نتیجے میں سر پہ خاک ڈالنا پڑی، سر پہ خاک ڈالتے تھے، روتے تھے۔ اب رونے کا کیا فائدہ، اب تو کربلا بپا ہو گئی نا، لیکن جس کو یقین تھا امام حسین علیہ السلام اس کو کربلا میں لے آتے ہیں، جس جس کو یقین پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی سنت پہ، جس جس کو یقین پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس نمائندے کے اہداف پہ، جس جس کو یقین پیدا ہو گیا وہ کربلا آنا شروع ہو گیا۔ حضرت حر کو جب یقین پیدا ہوا تو آتے ہیں اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے آگے دستے مغفرت جوڑتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دیں۔ کیسے یقین پیدا ہوتا ہے کہ آتے ہیں اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ ڈالی نا، جب لگام کو ہاتھ ڈالی ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے کیا کیا ہے، تو نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالی، ان کو روکا۔ یہاں پر تحول شروع ہوا حضرت حر کا، کہ جہاں پر حر آ کر امام حسین سے کہیں کہ یہ کلمات میں آپ کو نہیں کہہ سکتا چونکہ آپ زہرا کی اولاد ہیں، چونکہ آپ فاطمہ کی اولاد ہیں، چونکہ آپ جگر گوشہ بتول ہیں، یہ جملے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ جب یقین پیدا ہو گیا حر کو امام حسین علیہ السلام کے ہدف پر، امام حسین اس کو حر سے حضرت حر بنا دیتے ہیں۔ اس قدر کریم ذات ہے کہ جو انسان کو موت نہیں آنے دیتی بلکہ اس کو کربلا میں داخل کر کے زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ حسین ایک ایسی کریم ذات کا نام ہے کہ جو انسان کو مرنے سے پہلے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حسین ایک ایسے کریم ذات کا نام ہے کہ جو جس قدر مرضی گنہگار ہو امام حسین کے اہداف پر یقین کر لے امام حسین اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ایسی کریم ذات ہے کہ اگر کوئی یقین پیدا کر لے تو خط لکھ کر بلاتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ میرا حبیب مجھ سے دور رہے، مکرو مکر میں آئے، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین ہیلا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کو چھوڑ دیا، اللہ کی سنت جاری ہے نا، اللہ کی سنت ایسے تو نہیں کہ حضرت نوح کے دور میں جاری ہو، ہر مقام پر جاری ہے، ہر زمان پر جاری ہے، جہاں پر بھی انسان آئے گا اور آ کر مکر کے نتیجے میں اہداف عالیہ کو دور کرے گا اور دور کرنے کے نتیجے میں خود کو رسوا کرے گا، پروردگار اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا، پروردگار اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ عمر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں فرزند رسول ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں علی و بتول کا بیٹا ہوں، کہتا بالکل جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں حق پر ہوں، کہا بالکل جانتا ہوں مولا، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ یہ یزید باطل ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے قتل کے درپے ہے، ہاں مولا جانتا ہوں، اب پھر کیوں کرتے ہو، مولا کیا کروں، رے کی حکومت ہے، رے کی حکومت چاہیے، پر تمہیں جنت نہیں چاہیے، تمہیں نہیں پتا کہ جو میرے ساتھ ہوگا اس کو جنت ملے گی؟ کہا مجھے پتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا، جو آپ کے ساتھ شہید ہوگا، اس کو جنت ملے گی، لیکن میں یہ نقد سودا اس ادھار پر قربان نہیں کرنا چاہتا. رے کی حکومت نقد ہے اور جنت ادھار، میں آ کر یہ سودا نہیں کرنا چاہتا. آ کر امام حسین علیہ السلام کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے کہ امام کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو کے امام کو قتل کرتا ہے. حرص میں، لالچ میں، مکر میں آ گیا. امام حسین کہتے ہیں کہ تمہیں رے کے چند دانوں کے علاوہ تمہیں خدا نصیب ہی نہیں کرے گا. خدا بند عالم کی سنت جاری ہوئی، پروردگار نے اس کو رسوا کر دیا اس دنیا میں. جہاں پر بھی عمر سعد کا نام آئے وہاں پر ویسے ہی خدا بند عالم کی لعنت اس پہ پڑتی ہے. کس قدر خدا بند عالم نے رسوا کیا. امام حسین کے مقابلے میں آیا، جو بھی حسین علیہ السلام کے اہداف کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں آتا ہے پروردگار اس کو ایک زمانے میں رسوا نہیں کرتا، قیامت تک کے لیے رسوا کر دیتا ہے. شمر کو پروردگار نے قیامت تک کے لیے رسوا کیا، یزید کو پروردگار نے قیامت تک کے لیے رسوا کیا. خدا بند عالم نے جو جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا. ایک ایسی عالمی تحریک ہے امام حسین کی. خدا بند عالم کی سنت دیکھیے کیسے جاری ہوتی ہے. وہ تمام افراد کے جن کو اہداف امام حسین پر یقین ہے، جن کو امام حسین علیہ السلام کے ان اہداف پر یقین ہے کہ اگر امام حسین کے ساتھ ہوں گے تو یہی ہماری جنت ہے، خدا بند عالم پوری دنیا سے ایسے انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کربلا میں جمع کر دیتا ہے، وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ایسے تمام انسانوں کو پروردگار نے کربلا میں جمع کر دیا. اب غور کریے کس قدر یقین ہے امام حسین علیہ السلام کے اہداف پہ، کہ وہ شخص کہ جو نماز کے دوران امام حسین علیہ السلام پر جان کا نذرانہ دیتا ہے، امام علیہ السلام اس کے سرحانے پہنچتے ہیں، سرحانے پہنچ کر اسے کہتے ہیں کہ اے عمر بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے جنت چاہیے؟ کہا مولا مجھے جنت نہیں چاہیے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، اب وفیت ابن رسول اللہ، رسول خدا کے فرزند، کیا آیا یہ غلام آپ کے ساتھ وفا کر سکا؟ یقین کی منزل دیکھیں. ہر ایک شخص کو یقین ہے کہ جو بھی کربلا میں داخل ہوگا مار دیا جائے گا. کوئی ہے کہ جس کو یقین نہ ہو؟ سب کو یقین ہے. اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے کسی کے بعض کو یقین نہیں تھا کہ جو کربلا میں داخل ہوگا اس کو مار دیا جائے گا، تو جو پہلے کم از کم 10 شہید ہو گئے ہوں گے باقیوں کو تو یقین ہو گیا ہوگا نا کہ ہمیں بھی مار دیا جائے گا، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. کون ہے کہ جو حسین کو چھوڑ کر گیا؟ بشر حضرمی کا عجیب واقعہ ہے. واللہ خیر الماکرین. آپ دیکھیں خدا بند عالم کی سنت کیسے جاری ہوتی ہے، کس طرح سے پروردگار یزید کو رسوا کرتا ہے. وہ یزید کے جو اپنی عزت کو لے کر اس پر اعتماد کرتا تھا، خلیفۃ المسلمین ہونے پر افتخار کرتا تھا، کس طرح سے خدا بند عالم اسی کو رسوا کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین. اس قدر قیمتی افراد خدا بند عالم امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرتا ہے کہ خود امام فرماتے ہیں کہ ایسے مددگار میرے نانا رسول خدا کو بھی نہیں ملے، ایسے ناصرین میرے بابا علی کو بھی نہیں ملے. اس قدر خوبصورت اور متقی پرہیزگار عبادت گزار بہادر دلیر افراد کو خدا بند عالم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع کرتا ہے. بشر حضرمی کا کہتے ہیں کہ شب عاشور جب 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن کی پیاس ہے، بشر حضرمی کے لیے قاصد کوفہ میں داخل ہوتا ہے، پوچھتا ہے بشر حضرمی کہاں ہیں، یا آگے سے بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پر ہے. بشر حضرمی پوچھتا ہے بھی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ رے کے سرحد سے آپ کے بچے کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے، کوفہ میں آپ کی بیوی بہت پریشان ہے اور کہہ رہی ہے کہ کسی طرح سے بشر کربلا سے واپس آ جائیں اور واپس آ کر اپنے بیٹے کی رہائی کا بندوبست کریں. کہتے ہیں آہستہ بولو کہیں امام حسین تک یہ بات نہ پہنچ جائے، کہیں میرے مولا کو نہ پتہ چل جائے. جیسے تیسے امام حسین علیہ السلام تک یہ خبر پہنچتی ہے، وہ آتے ہیں اور آ کر بشر حضرمی سے کہتے ہیں، اے بشر انت حل منی، تو نے آ کر میری بیعت کی ہے نا، میں اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، تم جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کی رہائی کا بندوبست کرو۔ بشر حضرمی کے یقین پر مبتنی جملے کو سنیں۔ بشر حضرمی کہتا ہے، اکلتنی السباع حیاً ان ترکتک یا حسین، اے حسین مجھے اس بیابان کے درندے زندہ کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ اے مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ کے اہداف پر یقین، امام حسین پر یقین، مولا پر یقین، کس طرح سے کربلا چھوڑ کر چلا جاؤں، کس طرح سے کربلا کو ترک کر دوں، میں ترک نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، اپنا ایک قیمتی کرتا آ کر اس قاصد کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر بازار کوفہ میں اس کرتے کو بیچو، یہ 4000 درہم کا بکے گا، اس کے بچے کو بچا لو۔ ایسا کریم ابن کریم ہے، ایسے یقین پر مبتنی افراد کو پروردگار وہاں پر جمع کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، خدا وند عالم بہترین ہیلا کرنے والا ہے، بہترین مکر کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر فریب کیے، آ کر امام حسین سے لوگوں کو دور کیا، دیکھیں پروردگار کیا کرتا ہے۔ جب یہ قافلہ کوفہ میں گیا تو جا کر ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد ثانی زہرا سے پوچھتا ہے کہ کیف رأیتی صنع اللہ مع اخیک الحسین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہے اس کو آپ نے کیسا دیکھا؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی آپ کے ساتھ ہوا یہ سب خدا نے کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے ساتھ۔ آگے سے ثانی زہرا کہتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار میں سوائے زیبائی اور حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین ہیلا کرنے والا ہے۔ جس نے بھی ثانی زہرا کا جملہ سنا، جملہ سن کے پوچھنے لگ پڑا کہ کون سا جمال ہے، کون سی زیبائی ہے کہ جو پروردگار میں حضرت ثانی زہرا نے بے مکنہ و چادر ہو کر دیکھی۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ کی زیبائی حضرت ثانی زہرا نے دیکھی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے تو نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ثانی زہرا کو گنجے شہیدہ سے گزارا گیا، جب اپنے بھائی کے لاشے پہ آتی ہیں تو آ کے کیا کہتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہمارے سے اس قربانی کو قبول فرما۔ وہ لاشا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ بے سر کا لاشا، وہ بے گورو کفن لاشا، جناب ثانی زہرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیبائی کو دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھ رہی ہیں کہ پروردگار تو نے اپنی نصرت کے لیے، تو نے اپنی مدد کے لیے اس کائنات میں موجود خیر البشر کو، بہترین انسان کو، حجت خدا کو، زمانے کے امام برحق کو تو نے اپنی اس نصرت کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے پروردگار میں سوائے زیبائی اور حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ شام کے جہاں پر امام حسین علیہ السلام پر کہا گیا کہ یہ باغی ہیں، جہاں پر کہا گیا کہ یہ خارجی ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف انہوں نے خروج کیا، وہ شام کے جہاں پر امیر المومنین پہ سب و شتم ہوتا ہے، وہ شام کہ جہاں پر امیر المومنین کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک، ممبروں سے امیر المومنین پہ سب و شتم۔ جیسے ہی کوفہ سے شام میں یہ کربلا، شام میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے محبت حسین کو چھوڑتا جاتا ہے، اس طرح سے گریہ کیا، ہر انسان پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ گریہ کیوں ہے۔ پہلی مجلس حضرت ثانی زہرا شام میں بپا کرتی ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین ہیلا کرنے والا ہے۔ کس طرح سے پروردگار کی سنت جاری ہوئی، یزید نے یہ سوچا کہ امام حسین کو اس بیابان میں قتل کر دینا، اس بیابان میں شہید کر دینا، اس دشت کربلا میں شہید کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہداف ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنی بھی دینداری ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، اس سے میں انسان کو دور کر لوں گا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہوتی ہے اور قیامت تک کے لیے ثانیہ زہرہ خدا کی قسم کھا کے یزید کے دربار میں کہتی ہیں کہ نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہی ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، اللہ کی قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ کو مٹا سکا؟ امام حسین کے ذکر کو۔ کہاں گیا یزید؟ کہاں گیا یزید کے ماننے والے؟ کہاں گئے وہ پیسے لینے والے؟ کہاں گئے وہ خوف کھانے والے؟ کہاں ہے قبر یزید کی؟ کون ہے ماننے والا یزید کا؟ اگر نام باقی ہے تو وہ حسین کا ہے، اگر نام باقی ہے قیامت تک رہے گا تو وہ کسی اور کا نہیں مگر کہ امام حسین کا نام باقی رہے گا۔ اس قدر اثر ڈال دے خدا بندے عالم۔ خدا کہے، معصوم کہیں کہ تم گریہ کرو، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس قدر اثر ڈال دے پروردگار۔ واللہ خیر الماکرین، پروردگار بہترین ہیلا کرنے والا ہے۔ سنت دیکھیں کس طرح سے کربلا میں جاری ہوتی ہے پروردگار کی، کہ وہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کے، تنہا کر کے چلے گئے، وہی سر پہ خاک ڈالنے لگے، لیکن وہ لوگ کہ جو یقین پا گئے کربلا میں، خداوند عالم نے ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، خداوند عالم نے ان کو مرنے نہیں دیا۔ ثانیہ زہرا نے کس قدر وہاں خطبہ دیا ہوگا شام میں، کہ جہاں پر امیر المومنین کا نام لینا جرم، کس طرح سے خطبہ دیا ہوگا کہ سب کہنے لگ پڑے کہ لگتا ہے علی زندہ ہو گئے۔ یہ علی کس طرح سے زندہ ہو گئے؟ علی کے لہجے میں کون خطاب کر رہا ہے؟ جہاں جہاں پر جاتے چلے گئے، وہاں وہاں پر امام حسین کی محبت کا بیج ڈالتے چلے گئے۔ یزید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ امیر المومنین کو اسی طرح سے سب و شتم کرنے پر باقی رکھے گا۔ یزید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو ہمیشہ کے لیے دبا دے گا، لیکن کس طرح سے خداوند عالم کی سنت جاری ہوتی ہے کربلا، کس طرح سے پروردگار ہیلا کرتا ہے، اور اس ہیلے کے نتیجے میں وہی شام کہ اس وقت جو یزید کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس زمانے میں وہ مقاومت کا ہیڈ کوارٹر شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے کے یزید کو اسی شام آج آ کر شکست دے رہا۔ کتنے عرصے سے شام کے اوپر در اندازی ہے، کتنے عرصے سے شام کے اوپر چڑھائی ہے، کس طرح سے وہاں پر لوگ یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہاں پر رہنے والے لوگ وقت کے یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں، وقت کے امام حسین کے اہداف کو قریب کر رہے ہیں، ظلم کو ختم کر رہے ہیں، عدالت کا نفاذ کر رہے ہیں۔ جو ظالم ہو، امام حسین نے کہا مثلی لا یبایعو مثل یزید، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بس ہم حسین جیسے ہیں، کبھی تمہاری بیعت نہیں کر سکتے۔ کس طرح سے آ کر خداوند عالم کی سنت جاری ہوتی ہے آج کے زمانے میں۔ عزیزو، ضروری ہے کہ انسان آئے اور آ کر یقین پیدا کرے امام حسین علیہ السلام کے اہداف پر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت کی کربلا میں داخل کر دے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس طرف سے کرم نہیں ہے، اس طرف سے مغفرت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس طرف سے کوئی سننے والا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان آگے بڑھ کر اگر خداوند عالم سے معافی کا طلبگار ہو کہ خدایا تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں یقین عطا کر دے کہ کسی طرح سے ہم لوگ کربلا میں داخل ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے کرم کی کوئی بخل ہے؟ ادھر تو کرم لا متناہی ہے، اس کرم کی انتہا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک قاصد بھیجیں، پوچھیں کہ یہ کس کا خیمہ ہے، کہا جائے کہ یہ زہیر ابن کین کا خیمہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک قاصد بھیجیں کہ جاؤ اور جا کر زہیر کو بلا لاؤ، بتاتے ہیں کہ خیمے میں زہیر ابن کین موجود ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے زوجہ کا بھائی ہے اور ایک غلام ہے، چار افراد خیمے میں ہیں. جیسے ہی خیمے میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد آتا ہے، آ کر کہتا ہے، دستک دیتا ہے. روایات کہتی ہیں کہ حضرت زہیر ابن کین اس وقت کھانا نوش فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ایک نوالا توڑا ہے اس سے پہلے کہ اپنے منہ کے اندر اس کو ڈالے، باہر سے صدا آتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہوں. جیسے ہی یہ سننا ہے، ساتھ ہی اس نوالے کو وہاں رکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ وہی وقت آ گیا کہ جس کا ڈر تھا. حضرت زہیر کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ کس چیز کا ڈر تھا، کون سا وقت آ گیا؟ کہتے ہیں حسین کربلا پہنچ چکے ہیں. حسین کربلا پہنچ گئے، حسین کو اشقیا نے محاصرے میں لے لیا ہے، حسین مجھے بلا رہے ہیں، تو میں امام حسین سے ملاقات کے لیے جا رہا. روایات لکھتی ہیں کہ سر جھکائے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف آئے. امام علی مقام خیمے سے باہر آ کے زہیر ابن کین کا استقبال کرتے ہیں، زہیر ابن کین کو سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کے ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور ہاتھ کو پکڑ کر سینے سے لگا کر پشتے خیمہ لے جاتے ہیں. اے زہیر، آپ کو یاد ہے کہ جنگ نہروان میں آپ میرے بابا کے ساتھ تھے؟ حضرت زہیر کہتے ہیں مولا مجھے یاد ہے، میں آپ کے بابا کے ساتھ تھا جنگ نہروان. اے زہیر، آپ کو یاد ہے کہ میرے بابا نے آپ میں مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا؟ ہاں مولا مجھے یاد ہے، آپ کے بابا نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا. اے زہیر، آپ کو یاد ہے آپ کے میرے بابا نے کہا تھا کہ ایک سرزمین پہ تمہیں خوشخبری ملے گی؟ کہا مولا مجھے یاد ہے آپ کے بابا نے کہا تھا. تو زہیر سن لو کہ یہ وہی زمین ہے، میں کربلا میں پہنچ چکا ہوں اور یہ وہی خوشخبری ہے کہ خداوند عالم نے تمہیں کربلا کے لیے انتخاب کر لیا. زہیر ابن کین نے یہ سننا تھا، مقتل لکھتی ہے کہ جب گئے ہیں تو سر جھکا ہوا تھا، جب واپس آئے ہیں تو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. جب خیمے میں داخل ہوئے ہیں، زہیر کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ امام حسین سے کیا بات ہوئی؟ کہا کہ امام حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے اور میں امام حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، بتاؤ جلدی میری تلوار کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ. کہا کہ تمہیں عربوں کے قانون کا نہیں پتا کہ جب بھی کسی جنگ کے اندر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، اس کی بیوہ کو اسیر بنا لیا جاتا ہے. اس کی زوجہ ایک جملہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ حسین کے ساتھ کربلا میں ثانیہ زہرا بھی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ام کلثوم بھی حسین کے ساتھ ہے، اور مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں ثانیہ زہرا کے ساتھ رہوں گی. زہیر کی غیرت جاگتی ہے، اے تو نے کیا آیا اپنے آپ کو ان جیسا سمجھا ہے؟ اے مجھے قتل کریں گے، تجھے اسیر بنائیں گے، وہ علی اور رسول کی بہو بیٹیاں ہیں، اے کس کی جرت ہے کہ ثانیہ زہرا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ اے میں قربان جاؤں زہیر آپ کی غیرت پہ. اے کاش عاشور کے دن وہ زخمی سر دیکھ پاتے، اے وہ جلا ہوا دامن ثانیہ زہرا، بے مکنہ بے چادر بن پالاد کے اونٹوں سے گنجے شہیدہ سے گزاری گئی ہے. ایک دفعہ زہیر کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر غلام کے ساتھ واپس کوفہ چلی جاؤ. حضرت زہیر واپس جاتے ہیں کربلا، کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ بتاتی ہے دلہم اس کا نام ہے، کوفہ میں موجود ہے، 11 محرم کو ندا دی گئی، اے کربلا سے لٹا ہوا قیدیوں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوگا. 12 محرم کو جیسے ہی یہ کربلا میں داخل ہونے لگا نا، تو یہ زہیر کی زوجہ اپنے گھر کے چھت پر گئی ہے. چھت پر جا کر دیکھتی ہے کہ میں دیکھوں زہیر کے ساتھ کیا ہوا، ایک نوک نیزہ پر زہیر کا سر دیکھا ہے. اپنی دستے دعا کو بلند کرتی ہے، اے میرے پالنے والے، تیرا شکر ہے کہ حسین کے لیے تو نے زہیر کا انتخاب کیا،
تو نے میرے زہیر کو قبول کر لیا. اپنے غلام کو بلاتی ہے, بلا کے ایک کفن دیتی ہے, کہتی ہے جاؤ اور جا کر کربلا میں زہیر کو کفن دے کر آؤ, شاید کہ قیامت والے دن میں زہیر کے آگے سرخرو ہو سکوں. اب یہ انتظار کرنے لگتی ہے. غلام جاتا ہے کربلا میں, وہاں پر زہیر کے لاشے کو ڈھونڈتا, اب کفن دیا ہوگا, اب واپس آیا ہوگا. جیسے ہی واپس آنے کا وقت آیا نا, ایک دفعہ چھت پر گئی ہے, کربلا سے آتے ہوئے اپنے غلام کو دیکھا, دروازے پر گئی ہے, غلام کا سر جھکا ہے, ایک دفعہ سوال کرتی ہے, تو نے میرے زہیر کو کفن دیا نا, تو نے میرے زہیر کے لاشے کو دفنایا ہے نا. ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹاتا ہے اور نیچے سے کفن نکالتا ہے, اے بی بی آپ کا یہ کفن واپس ہو, میں تجھے کبھی آزاد نہیں کروں گی. اے بی بی تو آزاد کر نہ کر. اے میں کیسے جاتا, میں جیسے ہی کربلا پہنچا ہوں, اے جا بجا لاشے بکھرے ہوئے ہیں, حسین کا لاشا پہچانا نہیں جاتا تھا, اے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, اے انگلی کٹی ہوئی تھی, اے ظالموں نے سب کے لاشوں کو پامال کر دیا. اے بی بی ایک افن ایک تھا, اے لاشے 72 تھے, اے کس کو کفن دیتا, حسین کا لاشا بے گوروں کفن پڑا تھا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.